إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم میرے محترم دینی بھائیو انسان کی عقل مندی اعمال کے کرنے میں نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل مندی اعمال کے کرنے کے بعد ان کی حفاظت میں ہے چاہے معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو عقل مند آدمی اس کو نہیں کہا جاتا ہے جس کی تنخواہ زیادہ ہے عقل مند آدمی اس کو کہا جاتا ہے مالدار آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو تنخواہ پانے کے بعد اپنے مال کو برباد نہیں کرتا ہے ایک آدمی کماتا ہے لیکن کمانے کے بعد وہ پیسہ کھو دیتا ہے سنبھالتا نہیں ہے تو ایسا آدمی اپنی کی ہوئی ساری محنت کو خود برباد کرتا ہے لہذا عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو بہت کچھ کرے بلا شبہ بہت اعمال کرنا ایک اچھی چیز ہے لیکن جتنا عمل کرنا اہم ہے اتنا عمل کو برباد ہونے سے بچانا اہم ہے ایک آدمی کھیتی کرے اور اس کی کھیتی میں بہت بڑی فصل ہو لیکن وہ فصل کی حفاظت نہ کرے اس کو کھاد پانی صحیح ڈھنگ سے نہ دے بلکہ اس میں پیدا ہونے والی گھاس جو فصل کو برباد کرتی ہے اس کی غذا کھا جاتی ہے اس کو نہ ہٹائے وہ کیڑے مکوڑوں کو نہ دیکھے جو فصلوں کو برباد کرتے ہیں وہ دوسری ایسی تمام چیزیں ہیں ان کو لاپرواہی سے نظر انداز کر دے جو فصل کو کھا جاتے ہیں تو ایسے آدمی کو عقل مند کسان نہیں کہا جائے گا آپ اس کو محنتی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتے لہذا اصل چیز کامیابی ہے محض محنت کرنا نہیں ہے کہ ایک آدمی خامخواہ کی محنت کرے اور اس کو کچھ نہ ملے تو ایسا آدمی عقل مند نہیں کہلاتا ہے ایک آدمی دروازہ دھکیلنے کی بجائے دیوار دھکیلنا شروع کر دے تو ساری محنت کوئی نتیجہ اس کا نکلنے والا نہیں ہے لہذا ایک آدمی کو دو کام زندگی میں کرنا بہت ضروری ہے ایک یہ کہ وہ سارے کاموں میں سے صحیح کام چنے غلط کام نہیں کرے صحیح کام کرے صحیح طریقے سے اس کو کرے دوسرے یہ کہ وہ کام کرنے کے بعد اس کو برباد ہونے سے بھی بچائے تو جیسے فصل بیج بونے کے بعد ہل چلانے کے بعد ساری محنت کرنے کے بعد بھی برباد ہو سکتی ہے اس لیے بونے کے بعد بھی آدمی کو اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اس کو بچانا پڑتا ہے اسی طرح سے انسان کی نیکیاں کرنے کے بعد بھی برباد ہو جاتی ہیں ان بربادی سے اس بربادی سے ان اعمال کو بچانا ضروری ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ نیکیوں کا کرنا خوش قسمتی کی بات ہے ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے وہ گناہ بھی کر سکتا تھا وہ نافرمانی بھی کر سکتا تھا لیکن وہ آدمی نیکیاں کر رہا ہے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے لیکن یہ نیکیاں کہاں تک باقی رہنا چاہیے یہ قیامت کے دن حشر میں جب آدمی کا فیصلہ ہوگا وہاں تک باقی رہنا چاہیے بلکہ اس دن بھی اس کی حفاظت ہونا چاہیے کہ اس دن بھی نیکیاں برباد ہونے والی ہیں. یہاں تک کہ آدمی اللہ کے آگے کھڑا ہو اور پھر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے اور جنت میں چلا جائے, اب وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا یہ کامیاب ہو. محض نیکی کرنے والا کامیاب نہیں ہے. نیکی کرنے والا وہ آدمی کامیاب ہے جس کی نیکی قاعدے کے مطابق ہو اور اللہ اس کو قبول کر دے, اور وہ ان نیکیوں کو برباد کرنے والے دوسرے کوئی اعمال نہ کرے جس سے نیکی کا کرنا بھی نہ کرنے کے برابر ہو جائے, اور وہ سنبھال کے نیکی کو قیامت کے دن تک لے جائے اور وہاں اس کی نیکی اس کے لیے جنت کا سبب بنے. یہ نیکی کرنے والا عقل مند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, خطاب ایمان والوں سے, اس لیے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا تو عمل ہی نہیں ہے, اس کا عمل مقبول ہی نہیں. عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان لازمی شرط ہے. جو آدمی ایمان ہی سے محروم ہے, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا, جو آدمی آخرت کی کامیابی کی نیت کرے, ارادہ کرے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے جس سے کامیابی ملتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی. تین باتیں, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, آخرت کی نیت کرے, آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے, اخلاص, وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا, اور اس کے لیے وہی کوشش کرے جو کامیابی دلاتی ہے, اتباع, دوسری کوشش سے کامیابی نہیں ملتی, یہی راستہ ہے سنت والا, اتباع سنت. وَهُوَ مُؤْمِن, بشرطے کہ وہ مومن ہو, ایمان صحیح عقیدہ. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول کی جائے گی. تو اخلاص نیت, اتباع سنت اور ایمان, یہ تین چیزیں جب تک کہ آدمی کے پاس نہ ہو ایسا آدمی آخرت میں اس کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی. تو صحیح عقیدے کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اعمال اگر آدمی کرتا ہے تو یہ اعمال ہیں جو آخرت میں اس کے لیے جزا کا سبب بنتے ہیں, اس کو اللہ کی طرف سے ثواب دلاتے ہیں, اجر دلاتے ہیں, جزا دلاتے ہیں, نیک بدلہ, اچھا بدلہ دلاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کے لیے ایمان ضروری ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا تو ایمان والوں سے کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اطیعوا اللہ, اللہ کی مانو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی فرما برداری کرو, اور آگے کیا کہا, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. ایمان والوں کے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں, کہ کہا کس سے جا رہا ہے, خطاب کس سے ہے, ایمان والوں کے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں, اور کون برباد کرتا ہے اس کو, خود ایمان والے. دیکھیے آیت جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہر لفظ میں ایک قوت بلاغت اور اس کی ترتیب اور اس کی اہمیت ہوتی, یہ لفظ کیوں, اے ایمان والوں, تو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے, باقی چھوڑ دو, ایمان والے ہیں, دھوکے میں مت رہنا, بھرم میں مت پڑنا, اللہ تو ایمان والے ہم لوگ, ٹھیک ہے ایمان والے, ہم تو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں, ہم قرآن و سنت والے ہیں, اچھا ایک دم پکے ہم لوگ, اچھا ٹھیک ہے, تو تم ہی سے بات کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی مانو, اس کے رسول کی مانو, اور ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو تم خود برباد مت کرو. تبطلوا, خطاب ایمان والوں سے, تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو. آدمی خود اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے, کیسے, اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے اعمال برباد ہوتے ہیں. اس کی نیکی دیکھیے, جو عمل برا ہے اس کے برباد ہونے کا تو مسئلہ ہی نہیں, وہ تو برباد ہو تو ہی اچھا ہے. جو غلط عمل ہے وہ تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے تو بچ جائے گا آدمی. یہاں بربادی اعمال, کن اعمال کی بربادی بتائی جا رہی؟ جو نیک اعمال ہیں. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے کیے ہوئے کو خود برباد مت کرو. کہ ایک آدمی بڑی محنت سے ایک گھر بنائے اور خود ہی بلڈوزر سے اس کو ڈھا دیں, کون آدمی اس کو عقل مند کہے گا؟ ایک آدمی کھیتی بوئے اور فصل جب لہلہاتی ہو جائے خود ہی اس میں آگ لگا دے. ایک آدمی سوت کا کپڑا چھے سے بنائے اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو چاک کر دے, پھاڑ دے. ایک آدمی برتن میں پانی بھر دے اور اپنی ہاتھ سے اس میں نجاست ڈال دے. اب بتائیے, یہ خود اپنے اعمال کو برباد کرنا ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی کہے گا میں ایسا تھوڑی کرتا ہوں. بعض اوقات آدمی کرتا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس گناہ کا اس نیکی پر اثر نہیں پڑے گا. گناہ سے نیکی تھوڑی برباد ہوتی ہے, ہاں نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دونوں اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے, اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں. دونوں ہیں, یہ ایک چیز نہیں ہے, یہ دو باتیں ہیں. اس پہ کبھی انشاءاللہ مستقل ایک سلف کے اقوال اس بارے میں کیا ہے ہم تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن آج وہ گناہ ہم کو دیکھنا ہے جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں, لیکن اس کا اصولی ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے تفصیل سے الگ سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس آیت سے ایک بات تو معلوم ہوئی, ولا تبطلوا اعمالکم, کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اپنے اعمال کو اب فلا تبطلوا, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کہ عمل باطل ہو جائے اللہ کے نزدیک, اور اللہ کے نزدیک باطل قبول ہوتا ہے کہ حق؟ آدمی خود باطل قبول نہیں کرے گا, اللہ کے نزدیک حق عمل قبول ہوتا ہے. خبیث اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک طیب قبول ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے, پاک اور عمدہ کو قبول کرتا ہے, گھٹیا اور خبیث کو قبول نہیں کرتا ہے. تو ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں دیکھیں کہ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے اعمال باطل ہو سکتے ہیں, ہم کر کے بھی نہ کرنے والوں جیسے ہو جائیں. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کا لحاظ ہم کو کرنا ضروری ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے, اور اس بھرم میں رہے کہ اس نے بہت کچھ کیا ہے لیکن قیامت کے دن معلوم ہو کہ میرا کیا ہوا سب برباد ہو گیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے. اعمال ہوں گے لیکن ہم برباد کر دیں گے, اس کو کوئی ویلیو نہیں. کیوں؟ بکھری ہوئی دھول کا کیا مطلب ہے؟ ترازو میں تلنے لائق نہیں ہے, ترازو میں تلنے لائق نہیں, قبول نہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اے نبی آپ کہو کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے کر کے بھی کون گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں رائے گاہ چلی گئیں اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی کے اندر خود احتسابی ہونا چاہیے. جیسے آدمی چہرے کے لیے آئینہ دیکھتا ہے, اسی طرح سے آئینے کے پار اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بال ٹھیک ہیں, چہرہ ٹھیک ہے, کہیں کچھ لگا ہوا تو نہیں, کالک تو نہیں, کچھ تو نہیں ہے, کپڑے آگے سے پیچھے سے کہیں دھبا اور داغ تو نہیں ہے. تو آدمی کو اپنا جائزہ صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ باطن کے اعتبار سے بھی لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے اور اس پیشی کے لیے آج تیار ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ اپنے کو بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. دنیا میں تیار ہو, کل کو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اس ملاقات کے وقت اگر ہم برے حال میں گئے تو برا انجام ہے, اچھے حال میں گئے تو اچھا انجام ہے. لہذا ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکیوں کے کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کو بھی جانتا ہو. آپ بتائیے, گھر میں اگر ایک آدمی تنخواہ لا کے بیوی کو دے دے اور اگلے دن بیوی کہے پیسہ, کیسا پیسہ, پیسہ کل تو دیا تنخواہ پوری بولی ختم, تو آدمی ایسی بیوی کو کیا کہے گا؟ سوچیے. تو ہم جیسا ایک عورت یا ایک بچہ یا کوئی اور سارے پیسے برباد کر دے, خرچ کر دے اور اس کے کام کے وقت میں اس کے پاس نہ رہے, یہی حال اس آدمی کا ہے کہ جو دنیا میں کمائے لیکن قیامت کے دن جب جائے واقعی جہاں نیکیوں کی ضرورت اس کو ہے, اب ساری نیکیاں ختم, تو جب ضرورت تھی تب نہیں ہے, اب کیا کرے گا؟ واپس جا سکتا ہے؟ نہیں. لہذا نیکیوں کی حفاظت ایک مستقل شعبہ ہے جو نیکیوں کے کرنے کی طرح اہم ہے. جتنا اہم نیکی کا کرنا ہے اتنا ہی اہم نیکیوں کو بچانا ہے, اس کی نگرانی کرنا, اس کی خبرگیری کرنا, دیکھتے رہنا کہ میری نیکیاں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہے. کہ ایک آدمی کا برتن ہے اس میں پانی بھر کے رکھا ہے, ٹھنڈا پانی ہوگا اپنے مٹکے میں پینا ہے اپنے کو, اور بعد میں پتا چلا کہ نیچے سوراخ ہے اور بیٹھا رہا وہ سوراخ سے پانی کیا ہو گیا, نکل گیا, بعد میں پانی نہیں. تو آپ نے اوپر سے تو بھرا لیکن نیچے سوراخ تھا وہ بند نہیں کیا آپ نے, تو آپ کا سارا پانی کیا ہو گیا, ساری محنت پھر کہاں گئی, ساری محنت برباد. تو اپنی محنت کی بربادی کا سبب خود آدمی ہوتا ہے. جہاں اس کو محنت کرنا سوچنا ہے, دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے, ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, کھینچ تان کے آدمی کسی طرح سے بچ بچا کے نیکی کرنے لگے, پھر اس نیکی میں ایسی کچھ شامل کر دیتا ہے چیزیں جس سے نیکی برباد ہوتی ہے. پھر نیکی اچھے سے کر بھی لے تو نیکی کے بعد کچھ ایسا کروا دیتا ہے جس سے وہ نیکیاں برباد ہو جائے. بہت بڑی مصیبت ہے دنیا میں ہم آئے, اب ہے یہاں پہ. اب بعد میں آدمی یہ کہے اللہ تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں پیدا ہی کیوں کیا ہم کو, یہ سارے سوالات بےہودہ ہیں. ایسا ہے, اس کو لے کر چلنا پڑے گا. اب ہم اپنے آپ کو, اپنے آپ کو ہم بچا کے چلے. آدمی اللہ کی شکایت نہ کرے. بہت سالوں کیا کرتے ہیں, اللہ کی شکایت کرتے ہیں, یہ دنیا نہیں بنی ہوتی تو یہ اچھا ہوتا, جنت جہنم کا اللہ نے نہیں رکھا تو اچھا ہوتا, شیطان کو نہیں بناتا تو اچھا ہوتا, اللہ نے ایسا کیا اب تو تیرا کام کر, تو تیرا کام کر. بیماری نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, بیماری ہے اب تو علاج ڈھونڈ, شیطان نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, شیطان ہے اب شیطان سے حفاظت کا راستہ ڈھونڈ, نفس نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, نفس ہے اس کی اصلاح کا راستہ ڈھونڈ. آدمی میں گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, جذبہ ہے لیکن رکنے کا بھی تو جذبہ ہے, اس جذبے کو استعمال کر. گاڑی دوڑ رہی ہے ٹکرا رہی ہے, بریک استعمال کر. تو دیکھیے یہ آدمی کہے کہ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور ایسا نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, اس سے نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے. ایک آدمی کہ پیاس نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا, تو پیاس بجھنے والی ہے؟ نہیں بجھنے والی, اٹھ پانی پی, پیاس ہے اب بجھا اس. اللہ نے ہاتھ دیا, پاؤں دیے, منہ دیا, آنکھ دی, کان دیے, زبان دی, حلق دیا, نگل, پیاس بجھا. تیرے فلسفے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, مسئلہ حل ہونے والا ہے کوشش سے. لہذا بہت سارے لوگ اس میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں ایسا ہے اب کیا کرنا پڑے گا, وہ کر, تو بچ سکتا ہے, تو بچ سکتا ہے. تو ہم اب دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایک آدمی کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اس سلسلے میں قتادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ آیت انہوں نے پڑھی، کہا من استطاع منکم الا یبطل عملا صالحا عمله بعمل سیء فلیفعل. تم میں سے جس آدمی کے بس میں ہے کہ اپنے کیے ہوئے نیک عمل کو وہ کسی برائی سے برباد نہ ہونے دے تو ضرور اس کی کوشش کرے، جو کچھ کر سکتا ہے ضرور کرے اس کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی برائی سے اس کی بھلائی برباد ہو جائے. ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا تو کوئی قوت ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کی توبہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے نہیں. فان الخير ينسخ الشر وان الشر ينسخ الخير. اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے، بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ خیر شر کو دفع کرتی ہے، مٹاتی ہے، اور شر بھی خیر کو مٹاتا ہے. یعنی آدمی کے جو اعمال ہیں ان میں کچھ اعمال خیر والے ہیں، کچھ اعمال شر والے ہیں. بعض نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. یہ قاعدہ ہے تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ بعض گناہ بھی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. وَإِنَّ مِلَاكَ الْأَعْمَالِ خَوَاتِيمَهَا وَإِنَّ مِلَاكَ الْأَعْمَالِ خَوَاتِيمُهَا. اور واقعی اعمال میں اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے خاتمے کا اعتبار ہے. آدمی کا عمل ہے، خاتمہ آدمی کا کس پر ہوا؟ ٹھیک ہے، جوانی میں بڑا نمازی تھا، بعد میں نماز چھوڑ دی، تو پہلے کی نماز سے جنت میں جائے گا نہیں. خاتمہ اس کا کس پر ہوا ہے؟ بے نمازی. پہلے سچ بولتا تھا، اب جھوٹ. خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ پہلے دیندار تھا، اب نہیں ہے، تو خاتمہ کس پر ہوا؟ بے دینی پر. اصل معاملہ جو ہے، فیصلہ جو اللہ کے ہاں ہوتا ہے، وہ کس پر ہوتا ہے؟ خاتمے پر. ایک آدمی آپ کے ہاں جاب پہ تھا، اب نہیں ہے، تنخواہ لے گا تو دیں گے اس کو؟ جنوری میں جاب پہ تھا، دسمبر میں آیا، سال بھر کی تنخواہ دو. پہلے کام کرتا تھا، پہلے تھا تو پہلے، اب نہیں، اب ریزائن کر چکا ہے تو پہلے کے لیے اب نہیں لے سکتا ہے. اصل خاتمے پر ہے، اصل خاتمے پر ہے. تو ایک آدمی کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے. امام الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے. نیکیوں سے محرومی اور نیکیوں کی بربادی کیسے ہوتی ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کا برباد کرنا کیسے ہوتا ہے. نمبر ایک، بعض اعمال ایسے ہیں یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ایک گناہ ساری نیکیاں برباد، ایسا بھی کوئی عمل ہوتا ہے. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس نیکی میں شامل ہو جائیں تو وہ نیکی برباد ہوتی باقی نہیں، ایسا بھی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو اپنے سے جڑے ہوئے عمل کو برباد کر دیتے ہیں. بعض اعمال اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی عمل، متعلق عمل ہے، اس کو برباد کر دیتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ جن سے عمل ادا ہو جاتا ہے، اس پر سے فریضہ تو ہٹ جاتا ہے لیکن اس عمل کے ذریعے سے، اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نیکی کے اوپر کیا کیا معاملات ہیں. نمبر ایک، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس سے بعض گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جیسے وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، نیکی بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کفارہ اس کو آپ کہتے ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. پھر ان کی وجہ سے تضعیف عمل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے جماعت سے ایک نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا 25-27 گنا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک ثواب اس کو دیتا ہے. تو بعض گناہوں کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم،
نہیں, ایک نیکی تو ایک ہی, لیکن اس کا تبعیض نہیں ہوگی اس کی, اللہ کی طرف سے عمل کی قبولیت نہیں ہونے کی یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے عمل کو تو ثابت کر دیتا ہے, نماز پڑھ لی فجر کی, لیکن اللہ اس کو, اللہ کا قرب اس کو نہیں ملتا ہے. جیسے بادشاہ ناراض ہو کہ فلاں نے فلاں غلط عمل کیا ہے, تو اب بادشاہ اس کا ہدیہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے دے دو, ہاں لے لیا ٹھیک ہے, لیکن راضی نہیں ہے, ناراض اب بھی ہے, لیکن ٹھیک ہے اس کا کیا ہوا عمل ثابت ہو گیا اس لیے کہ قاعدے سے اس نے عمل کر دیا, لیکن قرب اس کو نہیں ملتا ہے. وسجد وقترب, سجدہ کر اور قریب ہو, اس لیے کہ آدمی فرائض سے نوافل سے اللہ کا قرب پاتا ہے, قرب نہیں ملتا اس کو. تو کر کے نہیں کرنے جیسا ہے, کیونکہ اعمال کا مقصود کیا ہے, اللہ کا قرب ملے, تو اللہ کی نزدیکی نہیں ملی تو عمل کر کے کیا ملا اس کو. تو ایک عمل کے برباد ہونے کی یہ بھی معاملہ ہے کہ عمل کی تضعیف نہ ہو, عمل سے کفارہ نہ ہو, اور عمل سے قرب اللہ کا نہ ملے. تو بعض حدیثوں میں جو آتا ہے اس کا عمل برباد ہو گیا, یہ بھی معنی اس میں مراد ہوتے ہیں. پھر بعض گناہوں کی وجہ سے عمل برباد ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آدمی نے نیکی کی لیکن گناہ بھی کیا, تو گناہ اس کی برابری کا ہو گیا جو نیکی کی برابری ہو گئی. اب تک پڑھنے میں اگر ترازو میں تولا جائے تو ادھر نیکی اور ادھر گناہ ہے, تو کیا ہو گیا, ایک آدمی نے 100,000 روپے کمایا اور 100,000 روپے کسی چیز میں خرچ کر دیا غلطی کی وجہ سے, پولیس نے اس کو فائن لگایا, تو اب 100,000 جو کمایا تھا وہ یہاں سے گیا, تو پانا ہے کچھ اس میں, تو ایک بھلائی اور ایک برائی, آیا اور گیا, تو وہ نہیں آنے کی جیسے نہیں کرنے جیسا ہو گیا, تو اس کا عمل کیا ہو گیا, برباد. تو اگر ایک پردے میں نیکی ہے اور ایک پردے میں گناہ ہے, دونوں مل کے کیا ہو جاتے ہیں, جیسا کہ نیکی اس نے نہیں کیا ہے, تو اس اعتبار سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے بعض نیکیوں سے اعمال کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہے اس کو, کیوں, اس لیے کہ اس نے کچھ اور غلطی ایسی کی جس سے اللہ اس کو نہیں دے گا. اس سے بھی عمل کر کے فائدہ ہوا نہیں, کیونکہ جو وعدہ تھا وہ نہیں مل رہا ہے. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی آئے اور پھر حقدار آ جائیں اور اس کی نیکیاں, کی ہوئی نیکیاں, اپنی جو بھی ظلم اس نے کسی پر کیا ہے, کسی کا حق ادا کرنا ہے, وہ آ کے کہے ہمارا حق لاؤ, تو اس نے نیکیاں کی تھی لیکن وہ ساری نیکیاں اس کو دینی پڑی, تو عمل کیا ہو گیا, گویا کہ یہ برباد ہو گیا, اس کو کیا ہوا, کھو دیا اس نے. کئی صورتوں میں اعمال برباد ہوتے ہیں, دیکھیے ساری صورتیں ہیں. یہ سارے عمل کے بربادی کے دروازے بند کرنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے مختلف قسم کی بربادی اعمال کی ہوتی ہے. سب سے بدترین چیز اعمال کو برباد کرنے والی کیا ہے, شرک. شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. پہلی چیز شرک ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہی وحی کی ہے, یہی پیغام بھیجا ہے, پچھلے نبیوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا, ولتکونن من الخاسرین, اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, خاسرین میں سے ہو جاؤ گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے. خسارہ اس اعتبار سے کہ آدمی نیکیاں کرے اور ان نیکیوں کے ساتھ میں شرک بھی کرے, تو یہ شرک اس کی ساری نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, اور وہ آدمی گھاٹے میں پڑ جاتا ہے کیونکہ نیکیاں ختم ہو گئی. تو شرک وہ گناہ ہے جو آدمی کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. شرک انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. خطاب کس سے ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا انبیاء شرک کرتے ہیں؟ نہیں, انبیاء کبھی شرک نہیں کرتے ہیں, انبیاء کی اللہ کے ہاں سے حفاظت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے قاعدہ کس کے سلسلے میں بیان کیا؟ نبی کے بارے میں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سارے انبیاء 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا سورہ انعام میں, 18 نبی, اور کیا کہا؟ اگر یہ شرک کرتے جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہم سب برباد کر دیتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اعتبار شخصیت کا نہیں, اللہ کے ہاں اعتبار قاعدے کا ہے. اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کا بھی عمل برباد ہوگا. نبی کا عمل, نبی کی شخصیت, بڑی سے بڑی شخصیت اور بڑے سے بڑا عمل, اللہ کے ہاں کوئی اس کی قیمت نہیں اگر شرک اس کی زندگی میں آ جائے. علماء نے کہا نبیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ نبی سے جڑے رہنے والے دھوکے میں نہ رہیں, ہے کہ نہیں؟ ہم آل رسول ہیں, اپنا تو پکا ہو گیا ہے. نہیں, نبی کے بارے میں بتایا جا رہا تو بات ہی کہاں ہے. تو اس لیے نبی کو نہیں کہا جا رہا کہ نبی کے لیے خطرہ ہے شرک میں پڑنے کا. نہیں, بڑے کو جب بتایا جاتا ہے تم نے بھی غلطی کی تو تم کو بھی سزا دی جائے گی, حالانکہ معلوم یہ غلطی نہیں کرے گا. تو باقی سب لوگ ڈر جاتے ہیں, بھائی ان کے لیے جب قاعدہ ہے تو ہماری تو گنتی بھی نہیں ہے, جب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہم کو کون چھوڑے گا. تو بڑے کو ڈانٹا جاتا ہے, بڑے کو تنبیہ کی جاتی ہے, بڑے کے لیے قاعدہ بتایا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ اپنے آپ ڈر جائیں, باقی اپنے آپ ڈر جائیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی سے کوئی اس بات کا امکان ہے کہ وہ شرک میں پڑیں گے. یہ اللہ کا انداز ہے بولنے کا, یہ بھی اگر کریں گے تو ان کا بھی عمل برباد. تم کون؟ باقی تو چھوڑ دو, یہ ان کا ایسا ہے. تو اللہ نے بتایا. یہاں معلوم ہی ہوا کہ کوئی آدمی نہ سوچے اتنا بڑا عمل اللہ کیسے برباد کرے گا, ہم بہت نیکی کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا. نہیں, کتنی بھی کر لے نبی کی جیسی نیکی کر سکتا ہے؟ نہیں. اور میں بہت بڑا ہوں, میں فلانا خاندان کا ہوں, میں اچھی بات ہے, بہت پیاری بات ہے, لیکن تو نبی تو نہیں ہے نا. تو قاعدہ نبی کے لیے اور نبی کے عمل کے لیے جب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی برباد, تیرا کہاں عمل ایسا ہے؟ تیرا عمل تو چھوٹا ہے, جب بڑا برباد ہو جائے گا تو چھوٹا کہاں بچے گا. تو پہلا گناہ جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ شرک ہے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ بار بار شرک 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 کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے بھائی کہ تو جو باقی دوسرے اعمال کر رہا ہے ان کا مدار اس پہ ہے. تو شرک سے نہیں بچ کے سب کر لے, تو بھوکے کو کھانا کھلا, پیاسے کو پانی پلا, ننگے کو کپڑے پہنا, دوا خانہ کھول, اسکول کھول, سب کر. تو یہ ساری نیکیاں کیوں کر رہا ہے؟ نام کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے؟ اگر جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہے تو پہلا اپنا عقیدہ صحیح کر لیں. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو سب کچھ کیا کرایا سب اکارت ہو جائے گا. تو ہم تیری نیکیوں کی حفاظت کے لیے پہلے یہ بتا رہے ہیں, پہلے سیف ہو جا, اس کے بعد نیکی کر. بچے کی نجاست نہیں دھو رہے ہیں اور اس کو آپ بالکل پاؤڈر لگا رہے ہیں اور اس کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں, گندگی پہلے صاف کر اس کے بعد باقی زینت ہے. پہلے طہارت اس کے بعد نظافت اس کے بعد زینت. نجاست کے ساتھ زینت کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے. تو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے بعد باقی اعمال کی اور باقی نوافل اور مستحبات کی زینت ہے, وہ بات کی چیز ہے, پہلے یہ تو کر لیں. اس لیے سارے نبی پہلے کس کی دعوت دیتے ہیں؟ توحید, شرک سے بچنے کی. لہذا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو شرک سے بچائیں اور اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں شرک ہے اور ہم کو معلوم ہی نہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو علم نہ ہو. جب اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی نہ پڑھے نہ سنے, دینی مجالس میں نہیں آئے, معلوم ہی نہیں, سالوں سال چل رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں یہ شرک ہے, یہ تو کسی نے بتایا نہیں مجھ کو. تو آپ نے پوچھا کسی سے؟ میں نے کبھی نہیں سنا. کتنی بار بیٹھے آپ درس میں, کتنی بار علماء سے آپ نے بات کی؟ آدمی دور رہتا ہے دین سے اور پھر اس کی زندگی میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں, اس میں غلطی ہوتی ہے.
لہذا آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آدمی کہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہے, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تیری زندگی میں کوئی شرکی عمل ہے تو اس سے تیرا کلمہ بھی ختم ہو جائے گا. شرک کلمے کو بھی برباد کر دیتا ہے. کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ کلمہ تو ہے نا اپنے پاس.
ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ.
جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر مرے تو جنت میں جائے گا. اس پر مرنا چاہیے.
من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ.
جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے تو اس کا مال اور خون محترم ہو جاتا ہے, اس کا حساب اللہ پر ہے. تو صرف لا الہ الا اللہ بولنا نہیں ہے, اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار بھی کرنا ہے. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم ان کو نبی مانتے, معبود نہیں, معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں. نہ پیڑ نہ پودے نہ پتھر نہ بت نہ قبریں نہ دھاگے نہ ڈورے نہ پلیتے, کچھ نہیں. کسی اور کو اللہ کا مقام نہیں دے. اگر کلمہ پڑھ کے بھی یہ کرتا ہے اس کا کلمہ برباد ہو جاتا ہے, کلمہ اس کا برباد ہو جاتا ہے. لہذا پہلا عمل جو آدمی کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے, گھاس کو جیسے آگ برباد کر دیتی ہے, ساری نیکیاں آپ ادھر لگائیں نا آگ, میں تو ادھر لگایا پورا کھیت کیسے جلا, وہ آگ پوری جلا دیتی کھیت کو. تو نے لگایا کونے میں لیکن وہ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ تیرا پورا کھیت ختم ہو گیا, سارے اعمال برباد ہو گئے. تو نمبر ایک, شرک سے ہم کو بچنا چاہیے, شرک اکبر. نمبر دو, کفر اور ارتداد آدمی کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر مسلمان تھا, اللہ کی مانا رسول کی مانا سب کچھ کیا اس نے, ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے آئی, ایک بات اللہ کی اس کے سامنے آئی, اس نے کہا نہیں مانتا میں اس کو, باقی بہت مانا اس نے اسلام کے ارکان اور یہ اور وہ حج وج سب کیا اس نے, اللہ کے سارے حکم مانا اس نے. بولے وہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے کوئی سمجھ میں آتا ہے, یہ نہیں مانتا میں, ارے یہ حرام ہے نہیں مانتا میں, ارے یہ لازم ہے نہیں میں نہیں کرتا. ایک چیز, تو ایک چیز کا بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی انکار کر دے, باقی سارا کیا ہوا کیا ہو جاتا ہے, ختم, ساری نیکیاں برباد. کیوں؟ اس لیے کہ کفر آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اور کفر کیا ہے؟ انکار. کتنا انکار؟ ایک بات کا بھی انکار انکار ہے. تو اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کر دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم کا انکار کر دینا, آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے وہ کہتا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے, ہم فلاں صاحب کی مانتے ہیں, پیر صاحب کی مانتے ہیں, مفتی صاحب کی مانتے ہیں, یہ ہم نہیں مانتے. جبکہ وہ دیکھ رہا ہے واقعی یہ رسول کی بات ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کر دے, جانتے بوجھتے کہ یہ رسول کی بات ہے, تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے تو کم از کم ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہو اس کو لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں نکلے, آدمی صریح انکار نہ کرے. آدمی کہے میں تحقیق کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس بارے میں, مزید اطمینان اس کو ہوگا, حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے, اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, میں دیکھتا ہوں. انکار نہیں کرے آدمی, فوری انکار آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. اور ایک آدمی اسلام کا انکار کر دے نہیں چاہیے مجھ کو اسلام, تو اس کی قباحت تو بالکل واضح اور صریح اور صاف ہے, ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے. لیکن عام طور سے لوگ اس اعتبار سے کفر نہیں کرتے ہیں کہ پورے اسلام کا انکار کرتے ہیں, آدمی بعض اسلام کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جیسے مثلا خواتین ہیں, ایک سے زیادہ نکاح کے مسئلے میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے. یہ کیا اسلام میں ایسا؟ تو اس کا انکار, ہم نہیں مانتے اس کو. چار نکاح حلال ہیں, ہم نہیں مانتے. اسلام سے باہر آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا کہ آپ کرو ہی, لیکن ایک چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہے لیکن آپ زبان سے اس کا انکار کر رہے ہو, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یا جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر ایک انسان زبان سے کہے اللہ نے اچھا نہیں کیا, اللہ نے صحیح نہیں کیا, تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کے فیصلے کا انکار ہے, اس کی مخالفت ہے, یہ کفر ہے. لہذا بہت ساری چیزیں بعض اوقات آدمی اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اتنا غلط ہے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں کفر ہیں لیکن لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے, دیکھیے مرتد کی آیت ہے قرآن میں, جو اپنے دین سے ارتدہ پھر جانا, اپنے دین سے مرتد ہو جائے, پیٹ پھیر کے دین کو سلام کہہ دے, فیمت وہ ہوا کافر, اور پھر وہ مر بھی جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے, تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو ایسے ہی لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے, سارے اعمال برباد. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں, یہ جہنمی لوگ ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کو اسلام کی توفیق ملی لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ ہمیشہ کا جہنمی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کے بعد کیا کیا؟ کفر کیا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ, تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اس میں ایک امید اس آدمی کے لیے ہے جو واپس مرتد ہونے کے بعد اسلام پر آئے. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا, دیکھیے قرآن میں اشارہ ہوتا ہے, اس لیے علماء نے یہ اس سے لیا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور وہ ایسے حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھا. اس سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہونے کے بعد واپس اگر اسلام میں آیا پھر اسلام پہ مرا تو معاف ہو جائے گا. کیونکہ یہ وعید کس کے لیے ہے؟ مرتد ہونے کے بعد کافر مرنے پر ہے. لہذا وہ آدمی جو مرتد ہو جائے اور پھر واپس اسلام پر آ جائے غلطی ہو گئی مجھ سے, اس کے لیے وعید نہیں ہے. اللہ دیکھیے کتنا رحیم ہے کہ ایک آدمی اسلام لائے, کفر میں تھا, اسلام قبول کیا, پھر اس کے بعد واپس کفر میں گیا, اسلام سے باہر گیا, لیکن پھر واپس اسلام میں آیا, اللہ ایسے کو بھی لے لیتا ہے, آ جا. ہاں لیکن کفر پر اگر مرا نہیں, تیرا خاتمہ, اس لیے کہ شروع میں نے کیا کہا, اعمال کا مدار خاتمے پر ہے, اس کا خاتمہ کفر پر ہوا, اب نہیں, موقع کھو دیا تو. جب تک زندگی تھی تب تک موقع تھا رجوع کا, لیکن تو نے وہ موقع ضائع کر دیا اور کفر پر تیرا خاتمہ ہوا, اب نہیں, اب نہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ایک آدمی کا کفر اس کے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے. نمبر تین, اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کرنا. اللہ کی شریعت میں کسی چیز کو پسند نہیں کرنا, مجھ کو یہ پسند نہیں ہے, زبان سے کہے یا نہ کہے, ایک تو یہ کہ زبان سے کہے ہم نہیں مانتے اس کو, یہ کفر ہے. لیکن ایک آدمی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہے, دل میں اسلام کی کسی ایک بات کو بھی, اللہ کے کسی ایک فیصلے کو بھی اس کو پسند نہیں ہے فیصلہ, تکلیف ہونا ایک الگ چیز ہے, نفس کی مخالفت اس میں ایک الگ چیز ہے, لیکن شعور کے ساتھ وہ کہا ہے کہ مجھ کو یہ پسند نہیں ہے. جیسے میں ایک دیکھیے فرق اس میں سمجھیے, ایک آدمی ہے فجر کی نماز ہے, اب نیند آ رہی ہے اور نماز کو بھی جانا ہے, تو دل کیا ہو رہا ہے اس میں, سوؤں کے جاؤں سوؤں کے جاؤں. تو تکلیف جو ہو رہی ہے نفس کو, یہ نفس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں نہیں نماز فرض ہے, نماز پڑھنا چاہیے, اسی میں میری بھلائی, اسی میں کامیابی ہے, یہ آدمی کافر نہیں ہے. یہ نماز بلکہ ساری شریعت اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ آدمی کو اس میں کیا ہوگی, تکلیف ہوگی, نفس کو رگڑنا پڑے گا اس میں, نفس نہیں چاہتا ہے لیکن اس کو پیسنا پڑے گا چل. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو آدمی سوچ رہا ہے کیا ضرورت تھی اللہ کو فجر کی نماز رکھنے میں, اچھا سوری پبلک اس کو اٹھا کے نماز کو جاؤ, تو اس نے اللہ کے اس فیصلے کو کیا کر دیا, نعوذ باللہ, اللہ کا یہ فیصلہ غلط ہے, اللہ نے ایسا نہیں رکھنا چاہیے تھا, یہ صحیح نہیں لگتا میرے کو, اور زبان سے بھی نہیں بول رہا ہے, کہاں ہے وہ, تب بھی کیا ہے, یہ کفر ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہونا, اسی طرح سے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہونا. زیادہ سے زیادہ آدمی کہے بھائی میری سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن حق ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے, انک حجر, دیکھیے تو ایک پتھر ہے, حجر اسود کو کیا کہہ رہے ہیں, تو پتھر ہے, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے, لا تضر ولا تنفع, تیرے میں نقصان ہے نہ تیرے میں فائدہ ہے, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں, دیکھیے اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو نہیں چومتا, میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے, لیکن ہے حق یہ, کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یعنی میری عقل میں نہیں آ رہا ہے, مجھ کو کچھ اس میں فائدہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن فائدہ ہے, کیوں ہمارے نبی نے کیا ہے اس کا. تو اپنی عقل میں نہ بھی آئے تب بھی آدمی کیا کہے, نہیں بھائی ہے تو صحیح, اللہ نے بتایا تو صحیح ہوگا, لیکن آدمی یہ کہے بھائی اپنی عقل میں نہیں آتا ہے, کائے کو اللہ نے کیا کیا معلوم ہے, اپنی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے, میرے کو صحیح نہیں لگتا, یہ کفر ہے. یہ آدمی اسلام سے کسی ایک چیز کے بعد, اب کتنے لوگ بولتے ہیں اس اور ان کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کبھی مذاق میں کبھی غصے میں نہیں بولنا چاہیے, اللہ کے کسی بھی فیصلے پر ناراضی کا اظہار یا دل میں انکار آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دیکھیے لوگوں کو معلوم نہیں, شعور نہیں چیزوں کا, کر کے سب برباد کرنے والے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا فتعس لہم وأضل اعمالہم, جن لوگوں نے کفر کیا بربادی ہے ان کے لیے اور اللہ نے ان کے سارے اعمال کو عکارت کر دیا, برباد کر دیا. وأضل اعمالہم وأضل اعمالہم, ان کے سارے اعمال کو اللہ نے بھٹکا دیا, ان کے جتنے بھی تیر تھے کہیں اور چلے گئے, منزل مقصود کو ان کے اعمال پہنچنے والے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے والے ہیں, نہیں اللہ نے بھٹکا دیا, نہیں چاہیے اپنے کو ادھر جاؤ گا, نہیں چاہیے ہم اعمال ادھر آنا ہی نہیں تمہارے, اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. بل اللہ کے معنی عربی میں برباد ہونے کے بھی ہوتے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی کوشش ہے دنیا میں کیا ہو گئی, بھٹک گئی, اکارت برباد رائے گا چلی گئی. تو جن لوگوں نے انکار کیا کفر کیا اللہ نے ان کے سارے اعمال کو کیا کر دیا, برباد کر دیا. کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے, تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ, کریہ ما انزل اللہ, اللہ نے جو دین, اللہ نے جو شریعت, اللہ نے جو احکام, اللہ نے جو حق نازل کیا, جو قرآن نازل کیا, انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا, ان کو پسند نہیں آیا, ہو اپنے کو پسند نہیں, یہ ٹھیک نہیں لگ رہا, دل میں زبان سے بولے یا نہ بولے دل میں انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اسی ناپسندیدگی پر راضی رہے. دیکھیے ایک آدمی جائیداد کا مسئلہ ہے, اب شریعت نے بتا دیا اس کو یہ ملے گا اس کو وہ ملے گا, نہیں بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا, اب اس کو یہ لگ رہا ہے میرے کو زیادہ چاہیے تھا، دل کی طلب ہے، لیکن پھر کہے نہیں نہیں اسلام میں اتنا ہی ہے نا بس اتنا ہی، لیکن دل کیا ہو رہا ہے زیادہ ملتا تو اچھا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے نہیں، اس کا جو ارادہ ہے، اس کی جو اختیاری نیت ہے، اس کا جو شعور ہے جس میں وہ فیصلے کرتا ہے، اس فیصلے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں ویسا ہی جو اللہ نے دیا ہے، تو یہ حق پر ہے چاہے اندر سے کتنا ہی دل مخالفت کیوں نہ کرے، لیکن وہ اس پر راضی ہو جائے کہ نہیں بات تو ٹھیک ہے اللہ نے ایسا نہیں دینا چاہیے تھا، زیادہ دینا چاہیے تھا، اب اس نے کیا کیا اللہ نے جو طے کیا ہے اس کو اس نے کیا کر دیا قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، یہ کفر ہے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ دل اندر سے مخالفت کرتا ہے لیکن وہ دل کون سا ہے، وہ نفس والا ہے، اس کو شریعت کی پابندی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن وہ آدمی کا ارادہ نہیں ہے، وہ اچانک خیالات ہیں، وہ اس کا جسم ہے جو تقاضے کرتا ہے گناہوں کے، لیکن اس کا علم، اس کا فیصلہ، جیسے آپ مثال سمجھیے اس کو آسانی سے، آفس آپ کو جانا ہے، بہت بارش بار ہو رہی ہے اور دل کر رہا پڑک بستر پہ، کہاں جاتا بھاگ، بھیگ جائے گا اور بدن پورا کسکساہٹ ہو رہی ہے، آج دل یہ کر رہا کہ پڑے رہو، دل جانے کو نہیں کر رہا آفس، پھر اچانک یہ عادت، ارے آج میٹنگ ہے، آج میٹنگ ہے جانا تو پڑے گا، چاہے دل چاہے نہ چاہے مجھ کو جانا پڑے گا، ذمہ داری ہے میرے ذمہ کام ہے اس کو جانا پڑے گا، تو اب دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ نفس مان رہا تھا نہیں، لیکن اس کا علم، اس کے علم نے کیا بتایا جانا تو پڑے گا، اس نے اطمینان کس پر کیا، صحیح بات کیا ہے، نہیں جانا صحیح کہ جانا صحیح ہے، جانا صحیح ہے، ڈاکٹر نے دوا دی، سمجھیے اس کو اچھی طرح سے، تو کسی بھی کفر کے فتوے لگائیں گے آپ، ڈاکٹر نے دوا دی، اب دوا لی دیکھو کڑوی، پہلی بار کھایا معلوم پڑا بہت کڑوی ہے، دوسری بار کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، تو دوا کی کڑواہٹ دل میں اس کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن دل علم کیا بتا رہا ہے، کڑوی صحیح تیرے لیے بھلائی اسی میں ہے، وہ اچھی دوا ہے، دوا کیا ہے، یہ خیر ہے، اب کوئی آدمی اس سے فیصلہ پوچھے، دیکھیے کڑوی ہے، ہاں بہت کڑوی ہے، فائدہ مند ہے، ہاں فائدہ مند تو ہے، تو یہ خیر ہے کہ شر ہے، بولے گا خیر ہے، یہ دوائی کیا ہے، یہ خیر ہے، اس لیے کہ اس میں بھلائی ہے، اگرچہ کڑواہٹ ہے، تو دل تو نہیں مان رہا لیکن کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ خیر ہے، بس یہی چیز ہے کہ آدمی کو طبعی کراہت شریعت میں ہوگی، لیکن اس کو اطمینان اس پر رکھنا پڑے گا کہ یہ خیر ہے، یہی کرنا پڑے گا، دل مانے یا نہیں مانے، سمجھ میں آئی بات، تو یہ، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی، یہاں اندر سے فیصلہ کیا نہیں اچھا ہے، مناسب نہیں تھا، یہ ایسا ہونے کی بجائے اسلام میں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ صحیح نہیں اللہ کا، یہ شریعت کا حکم صحیح نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کفر ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو غلط یا کمتر بتانا ہے، اللہ کے فیصلے کو کیا ہے، حکمت کے خلاف، صحیح سے ہٹا ہوا، بہتر سے کمتر ثابت کرنا ہے، جو کہ صحیح نہیں، اللہ نے جو دیا وہ سب سے اچھا ہے، اللہ نے جو دیا وہ کیا ہے، سب سے اچھا ہے، وہی خیر ہے، وہی پرفیکٹ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس سے بہتر کچھ ہے نہیں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے کہا قرآن اس کی طرف رہبری کرتا ہے جو سب سے بہترین ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے جس میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو پسند نہیں کیا، اس سے کراہت کی، تو اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، تو معلوم ہوا کہ شریعت کے کسی ایک حکم سے بھی، قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی، اللہ کے کسی ایک فیصلے سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک معاملے سے بھی کراہت کرنا، اس کو ناپسند کرنا، اس کو غلط ماننا، یہ کیا ہے، کفر ہے، یہ کفر ہے، طبعی کراہت الگ ہے، لیکن آدمی کا اختیار اور اس کی عقل اور اس کا علم جب اس کو کہے کہ نہیں غلط ہے تو پھر یہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، کاہن کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا۔ کاہن اور عراف کس کو کہتے ہیں؟ عراف اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ حضرت میرا بیٹا کھو گیا، کہاں ملے گا؟ جا بمبئی میں جا اور فلانے وی ٹی کے اسٹیشن پہ ہے، وہاں ملے گا، ڈھونڈ، نہیں دکھا تو تھوڑی دیر رک، ملے گا۔ یہ کون ہے؟ عراف۔ میری بائک چوری گئی، کہاں ملے گی؟ پچھم میں 20 کلومیٹر جا، پھر 10 کلومیٹر جا، وہاں ہے، پیڑ کے نیچے ہے۔ یہ کون ہے؟ عراف، جو جگہ کے اعتبار سے چھپی ہوئی چیزیں بتاتا ہے۔ یہ سارا شیطان کی مدد سے ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا دروازے پہ پولیس کھڑی ہے، کتنوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اسے، اس کو نہیں معلوم ہوتا پولیس آ رہی، ابھی چوک میں پہنچی، ابھی آ رہی ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے، اب پولیس آ کے اس کو چلو ہوا تمہارا لے جاتی ہے۔ شیطان کبھی بتاتا کبھی نہیں بھی بتاتا ہے۔ اور کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو فیوچر ایونٹس بتاتا ہے، بارش کب ہوگی؟ 1 جنوری کو ہوگی، جب بھی ہوگی، تو کوئی اس طرح سے 5 جون کو ہوگی۔ تو کاہن اس کو کہتے ہیں جو وقت کے اعتبار سے مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ تو جگہ اور ٹائم دو چیزیں ہیں، تو جگہ کے اعتبار سے جو بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عراف۔ اور ٹائم کے اعتبار سے جو خبریں دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاہن۔ دونوں میں مشترک بات کیا ہے، کامن چیز کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیزوں کی خبریں دیتے ہیں۔ اور اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی آپ بتاؤ، چلو آپ ہی بتاؤ، اللہ نے خود خبر دی، اللہ نے کہا تم بتاؤ، نبی کی زبان سے کہلوائیں گے تاکہ پبلک کو سمجھ میں آئے۔ قل، اے نبی آپ کہیے، لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو بھی ہیں، زمین میں جو بھی ہیں، کوئی غیب نہیں جانتا ہے سوائے کس کے؟ اللہ۔ آیت منسوخ ہو گئی کہ کوئی آدمی ہوتا نہیں، اس کے بعد میں اللہ نے دیا غیب، پھر خبر کا فائدہ کیا رہا؟ یعنی کچھ وقت تک کے لیے تھا ایسا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہاں اب اللہ کے سوا بھی ہیں، یعنی آپ بتائیے، یعنی کوئی پھر کل کو یہ بھی بولے گا عبادت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پہلے تھا ابھی اور بھی ہیں، منسوخ ہوتا ہی، اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ٹیمپرری؟ تو پھر اس کے بعد غیب دیے اللہ کے نبی کو نہیں، پہلے کی آیت ہوگی، کیا مطلب ہے؟ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا آسمانوں میں جو بھی ہیں، زمین میں جو بھی ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات کہی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ عراف اور کاہن میں اس آیت کی مخالفت ہوتی ہے، اس عقیدے کی مخالفت ہوتی ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی، بابا کو بھی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ دیکھیے دو باتیں اس میں ہیں، ایک ہے پوچھنا اور ایک ہے یقین کرنا۔ ایک آدمی یقین کرے کہ ان کو علم غیب ہے، کفر ہے، یہ اسلام سے باہر، اسلام سے باہر، کیونکہ اللہ کے خصائص میں شرک بولتے کس کو ہیں؟ اللہ کے لیے جو خاص ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ غیب کا علم کس کے لیے خاص ہے؟ اب کوئی کہے فلاں بھی اس میں شریک ہیں تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کی خصوصیت میں شرک۔ تو اگر اس عقیدے کے ساتھ میں کہ ان کو بھی غیب معلوم ہوتا ہے، یہ بھی غیب جانتے ہیں،
اگر اس عقیدے کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے اور یقین کرتا ہے ان کی بات پر تو یہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا یہاں پر بات وہ نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر ذرا بتاؤ تو صحیح, دیکھیں گے کیا بولتے ہیں, پوچھیں گے تو صحیح, اس پہ مانیں گے نہیں مانیں گے بات کی بات ہے, پوچھ کے تو دیکھیں گے. یہ پوچھنے والے کے لیے ہے, یہ یقین کرنے والے کے لیے بھی سزا یہاں جو بیان کی جا رہی ہے. پوچھنا بھی نہیں, گیا کیوں تو اس کے پاس, ضرورت کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے جو غلط عقیدہ لوگوں کو دے رہا ہے, لوگوں کو غیب کی خبریں شیطانوں سے سن کے بتا رہا ہے. بھائی میرا بیٹا کہاں ہے, شیطان دوڑ کے آیا بتا ادھر ہے, وہ ایسی جسے فون پہ کوئی بول دے تو اس کو تھوڑی نہ غیب کا علم ہے. جیسے ایک آدمی ہے وہ بتا رہے کہ بھائی اسٹاک میں اتنا ہے بھیجو کسٹمر, تو بولے ہے مل جائے گا تم کو ادھر, تو یہ غیب کا علم رکھ رہا ہے نہیں, تو بغیر فون کے کام میں شیطان نہیں ڈالتا. شیطان کو فون کرنے کی ضرورت ہے کہ موبائل آ رہا ہے شیطان کا فون آیا, شیطان فون سے الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ بابا کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ انٹری کہاں سے ہوئی, اس کو لگتا ہے میرے اندر پاور ہے. بھائی ایک آدمی کے دل میں وسوسہ, آپ کو شیطان کبھی آگے بولا مت پڑھ نماز, کبھی بولا ایسا؟ آپ بولے نہیں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی, شیطان بھائی, شیطان آپ کو کبھی دکھائی دیا؟ تو کیا زندگی میں کبھی آپ کے دل میں وسوسہ نہیں آیا؟ تو کبھی معلوم پڑا ہے شیطان کی طرف سے اس کو کوئی سٹکر چپکا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر, کوئی لال رنگ ہوتا ہے اس کا, وسوسہ آتا ہے دل میں, کبھی معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے. ویسا ہی اس کے بھی دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ کیا سمجھتا ہے, میرے اندر کچھ شکتی پردان مجھ کو ہوئی ہے, میرے آج کل ایسا ہو رہا میرے ساتھ میں, تو میں کچھ تو بن گیا ہوں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کس کا پاور ہے, شیطان کریڈٹ نہیں لیتا ہے, میرا نام نہیں ہو, میرا کام ہونا چاہیے. بولتا تو کام کر, نام نہیں بھی ہوا تو چلے گا, اس کو کام سے مطلب ہے نام سے نہیں. دیکھیے اس کے پاس بھی کتنا ڈیڈیکیشن ہے, لیکن آدمی نیکی کر کے نام چاہتا ہے, اس سے ذلیل نہیں ہے. شیطان کو بھی نام نہیں چاہیے, وہ بھٹکا رہے بس ہو گیا میرا کام ہو گیا, تو بھٹک گیا نا بس ہو گیا, میرا نام لے تو یا نہ لے, ایسا شیطان ہے. تو وہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے, اس کو لگتا ہے میرے دل میں بات آئی جا وہاں ملے گا تم. حالانکہ شیطان دیکھ کے آیا اس کا بیٹا کہاں گیا, سب اس کی کمیونیکیشن ان کا اپنے آپ ہوتا ہے سب آپس میں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, اللہ نے فرمایا کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کی طرف وحی بھیجتے ہیں, قرآن نے یہ. تو شیاطین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ حق کی مخالفت کریں. اس لیے بعض اہل بدعات اہل خرافات بات کرنے میں بڑے, آدمی سمجھتا ہے کیا بات کرتا ہے, نہیں اس کے پاس حق نہیں, اس کے پاس صرف باتیں ہیں. تو یہ باتیں عقل کی فریج یہ جو ہے اوپر جانے کے لیے کنویں میں سے نکالنے کے کہاں کہاں سے آتی ہیں مثالیں. بہت سارے اچھے لوگ بھی سوچتے ہیں ارے ہاں یہ کیسی بات ہے, کہاں سے آتا کہاں سے. یہ شیاطین ان کے دلوں میں مثالیں اور اس کی گھڑی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو وہ بھٹکا دے. اس لیے چمٹے رہنا کس سے, کتاب و سنت سے اور سلف کے ٹائم سے. صرف باتیں کرنے والا حق پر ہوتا تو بہت سارے لوگ حق پر ہو جاتے ہیں. تو من اتى عرافا فسأله عن شيء, جو عراف کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھے کسی چیز کے بارے میں پوچھے, لم تقبل له صلاة 40 ليلة, اس سے 40 دن کی نمازیں ناقبول ہو جاتی ہیں. خالی گیا, حضرت کہاں ہے گاڑی میری, جا ادھر ہے, نہیں جاتا بابا میں, نہیں گیا لیکن پوچھا نا, 40 دن کی نماز رد. 40 دن, ایک دن میں کتنی نماز ہے, 5, 40 دن کے حساب سے کتنی ہوئی, یہ تو ہوئی فرض, اور اس کے علاوہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اب یہاں پر قبول نہیں ہونے کے اعتبار سے علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں قبول نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے, کہ کیا ادا نہیں ہوتی ہے. علماء نے کہا کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز ادا ہو جاتی ہے, جیسے فرض کے لیے آیا فجر پڑھا, اس نے پڑھا تو اس کی نماز فجر اس پہ سے کیا ہو گئی,
ساتھ ہی کسی کہ کسی نے بھی ارادہ اس کو نہیں کہا ہے کہ تو واپس سے پڑھنا پڑے گا تیری نماز نہیں ہوئی چالیس دن کے بعد, کسی نے بھی بات نہیں کہی, تو اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن یہاں بات کیا ہو رہی ہے, قبول نہیں ہو. تو علماء نے کہا یہاں مطلب یہ ہے, ایک تو یہ کہ قبولیت, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی متقین سے قبول کرتا ہے سب سے قبول. تو یہ قبولیت کون سی ہے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے, یہ قبولیت قرب والی قبولیت ہے کہ اس کا ایک, علماء نے کہا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, تو کہا کہ نماز میں یہ صفت ہے, نماز کا یہ ثمرہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کو یہ نہیں ہوتا ہے, اس کی نمازوں کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. پھر نیکی ایک آدمی کرتا ہے تو کئی گناہ اس کو ثواب ملتا ہے, اس کی نماز سے یہ نہیں ہوتا ہے, اس کی نماز سے یہ نہیں ہوتا ہے. تین, نیکیوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے, وسجد وقترب, سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا, اس کو وہ قرب نہیں ملتا, اللہ ناراض کا ناراضی اس سے, ہاں ٹھیک ہے کیا نا نماز پڑھانا جا, تیرے سزا نہیں دیں گے, نہیں پڑھنے والوں میں تو نہیں ہوگا لیکن پڑھ کے خوش اللہ اس سے نہیں ہو رہا ہے, خوش نہیں ہو رہا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیے, آپ کے یہاں ایک جاب پہ ایک آدمی ہے آپ کی کمپنی میں, وہ آ رہا کام کر رہا لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی تو آپ ناراض ہیں اس سے, وہ برابر کام کر رہا, لا رہا فائل سائن لے رہا اور بنا بنا کے بتا رہا آپ کو, یہ ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, آپ اس سے راضی ہیں, خوش نہیں ہے, وہ انعام دیے جانے جیسا نہیں کیونکہ اس نے کچھ بہت بڑی غلطی کیا ہے, لیکن اس کی پیمنٹ میں سے آپ کاٹیں گے نہیں, لیکن اس کو آپ بونس دیں گے کیونکہ یہ غلطی کرنے والا آپ پسند نہیں کر رہے اس کو. تو علماء نے کہا کہ مالک اور بادشاہ, اس کے ہاں کوئی چیز جب پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر کے انعام بھی دیتا ہے, لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکام کو پورے کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کیا ہے اس کی, بس صرف ادا ہو جائے گی, اس کا ثواب, اس کا عمل کی تضعیف, اس کے اجر کی, اس کو اجر کا کئی گنا ہو جانا اور اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہونا, اللہ کا قرب اس کو ملنا, یہ کچھ نہیں ہوگا, بس اتنا اس کو ملے گا کہ فریضہ تجھ سے ساقط ہو گیا, تو نماز نہیں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے, وہ سزا نہیں ملے گی نماز چھوڑنے کی, لیکن تیرا پڑھ کے کچھ اللہ کا قرب اس کو نہیں مل رہا ہے, کیا فائدہ؟ اب بتائیے اللہ کی دشمنی کیوں مولے آتی ہے, اللہ کی ناراضگی کیوں مولے آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابی جب بائیکاٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک, وہ آتے تھے بیٹھتے تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, مجلس میں بیٹھ رہے ہو, بازار میں گھوم رہے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, کیا بھی نہیں, سزا ہو رہی کچھ نہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے, نہ بات, نہ چیت, نہ محبت, نہ ملنا, نہ کچھ, کچھ بھی نہیں, تو جھگڑا ہے نبی سے انکار نہیں, دوستی قرب ہے, قرب بھی نہیں مل رہا, نبی نے سزا دی نہیں, لیکن یہ سزا ہی تو ہے کہ قرب نہ ملے, اللہ کا قرب نہ ملنا خود ایک سزا نہیں ہے, بندے کو اللہ اپنے قریب نہ کرے کیا سزا نہیں ہے, یہ بھی ایک سزا ہے, اگرچہ جہنم میں نہ ڈالے, کہ بندہ سب کچھ کر کے بھی اللہ اس کو قریب نہیں کر رہا, اپنے اللہ تعالیٰ اس کو قریب نہیں کر رہا, یہ بھی ایک سزا ہے. تو یہ بات علماء نے کہی ہے, ورنہ کوئی آدمی سمجھے دیکھو اب میں گیا غلطی ہو گئی میرے سے, اب 40 دن تک کیا ہونے والا ہے, نماز قبول نہیں, جب قبول ہی نہیں تو پڑھ کے فائدہ کیا, آقا میں ابھی جا رہا ہوں, میں 40 دن بعد آؤں گا, یہ کیا ہے, یہ ڈبل گناہگار ہے, ایک تو غلطی کیا اوپر سے نماز بھی چھوڑا, تو ایک یعنی آدمی یہ غلطی بھی یہاں کر سکتا ہے, اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ اس پر سے فریضہ ثابت ہوگا, وہ بے نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا, لیکن قرب اس کو اللہ کا نہیں ملے گا, اللہ اسے ناراض رہے گا 40 دن تک, تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے, یہ ایسا بڑا گناہ ہے. تو اللہ کی طرف سے گویا کہ اس کا کیا ہو گیا, بائیکاٹ, 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں. کیوں آدمی اپنی نمازوں کو برباد کرے, بعض گناہ نیکیوں کو بھی کیا کرتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور امہات المؤمنین میں سے بعض نے اس کو روایت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ چار گناہ ہم نے دیکھے, شرک اور اسی کے ساتھ کفر و ارتداد, اللہ کی شریعت کو ناپسند کرنا یا کسی ایک بات کو ناپسند کرنا, اور اسی طرح سے کاہن کے پاس جانا. یہ چار اعمال ہیں, ان کے علاوہ بھی کم سے کم 10-15 اعمال اور باقی ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو یا نیکی کو برباد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.